أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری فلسفہ علم کلام میں چل رہی تھی. عرض کیا تھا کہ آج کل چونکہ علوم بہت زیادہ پھیل چکے ہیں تو مختلف بحثوں نے اپنا ایک خاص نام پیدا کر لیا ہے. مثلا اس کی ایک مثال کیا ہے, پہلے پرانے زمانے میں ہمارے پاس فقط علم الفقہ تھا, علم الاصول نام کا کوئی علم نہیں تھا. شیخ طوسی کے زمانے سے پہلے یا اس سے بھی تھوڑا کچھ عرصہ پہلے ایک علم کے عنوان سے نہیں پہچا. ہاں اس کی بحثیں موجود تھی. مثلا جب بھی کوئی فقہی مسئلہ حل کرنا پڑتا تو اس کے لیے جس قاعدے کی ضرورت ہوتی تو فقہ ہی کے اندر اس کی تحقیق کی جاتی اور پھر اس کو تطبیق کر کے نتیجہ لے لیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ علم بڑھنا شروع ہوا, چونکہ وہ اس طرف سے آئمہ سے دوری ہوئی اور دوسری طرف سے مشکلات کا اضافہ ہوا علمی, تو اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پھر آئمہ کے کلام کی روشنی میں قواعد کو وضع کرنا کی ضرورت پڑی. یہ قواعد جب بڑھتے گئے تو ایک علم الاصول کے نام سے, آج پہلے جب سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس وقت اتنی سی ایک جلد کتاب تھی ہماری جو اصول کی پہلی کتاب ہے, آج اگر دیکھیں تو 15 جلدوں میں بھی علم اصول کا دورہ خارج کا لکھا جا چکا ہے. اسی طریقے سے بعض بحثیں پہلے زمانے میں موجود تھیں خود علم کے اندر. مثلا یہی جو عرض کرتا ہوں بار بار تکرار کیا ہے, علم کی تعریف کرنا, علم کی موضوع کو بیان کرنا, علم کی روش بیان کرنا, یہ تمام اس قسم کی جتنی بحثیں موجود ہیں, اس کے مؤلف کا بیان کرنا, اس کے تاریخچے کو بیان کرنا, یہ تمام بحثیں اسی علم ہی میں ذکر ہوا کرتی تھی. لیکن اب یہ اتنی اہمیت کی حامل ہو گئی ہیں اور اس نے وسعت پیدا کر لی ہے کہ اب اس کو ایک الگ عنوان سے ذکر کرنا شروع کر دیا, تو ان کا نام رکھ دیا فلسفہ مضاف, مضاف مضاف الیہ والا مضاف. فلسفہ مضاف اس لیے کہتے ہیں کہ ہر علم کا اپنا فلسفہ ہے. ایک فلسفہ مطلق ہے کہ جو آپ بدایہ نہایہ اسفار یہ پڑھی جاتے ہیں, یہ فلسفہ مطلق ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر علم کی تعریف, ہر علم کا موضوع, ہر یہ چیز کیا ہے, فلسفہ مضاف میں آتی ہیں. یعنی کیا مراد, یعنی آپ کلام پڑھیں گے تو فلسفہ کلام پڑھنا پڑے گا, فقہ پڑھیں گے تو فلسفہ فقہ پڑھنا پڑے گا. یہ فلسفہ مضاف ہے, فلسفہ کہیں نہ کہیں مضاف ہو رہا ہے کلام کی طرف, فقہ کی طرف, اصول کی طرف. تو یہ چیزیں آپ جدا ہونا شروع ہو گئی ہیں.
یوں کہا جائے گا کہ یہ فلسفہ کی شاخیں ہیں یا
اور نہیں, یہ ایک الگ اصطلاح ہے, اس کے ساتھ اس معنی میں ربط نہیں ہے. اس کا لفظ فلسفہ الگ معنی یہاں رکھتا ہے, وہاں فلسفہ اور معنی میں ہے, یہاں فلسفہ اور معنی میں. بہرحال یہ فلسفہ علم کلام میں ہماری بات ہے, چونکہ ہم یہاں پہ ابھی تک یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو ابھی تک ہماری بات ہوئی ہے اس میں ہم نے تاریخ علم کلام پڑھی, موضوع کیا, موضوع علم کلام کے بارے میں اشارہ نہیں کیا ابھی آج کروں گا, مجھے بات نہیں یاد آیا کہ میں نے موضوع علم کلام کے بارے میں بات نہیں کی. روش علم کلام بیان کی گئی ہے, ابحاث علم کلام کیسی ہوں گی اس کے بارے میں بات کی ہے, تاریخچہ نہیں بیان کیا چونکہ کتاب میں بھی ذکر نہیں تھا اور بنا چونکہ امتحان کی تیاری ہے تو ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کو یہاں پر تفصیل ذکر کی ہوئے, خستگی اور تھکاوٹ کے سبب ہے. اگر طلاب خود علم کلام پڑھنے کے لیے پھر تو یہ بات سے کرے تھکاوٹ نہیں ہوتی, لیکن ایک اگر اگر پوائنٹ آف ویو ایک خاص قسم کا بنایا ہوا ہو تو پھر وہاں پہ اگر تھوڑا سا باہر جائیں تو پریشانی جو ہے وہ دوستوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بعض چیزیں میں نے جو فلسفہ علم کلام کے ساتھ مربوط تھی وہ ذکر نہیں کی تھی. ایک بات جو فلسفہ علم کلام کی رہ گئی تھی وہ موضوع علم کلام تھا. تعریف ہم نے کیا کی تھی علم کلام کی, تعریف یہ کی تھی کہ علم کلام ایسا علم ہے کہ جو معارف یا عقائد اسلامیہ کو استنباط کرتا ہے, توضیح دیتا ہے, تنظیم کرتا ہے اور اثبات کرتا ہے. اور آخری کام مثلا اس کا دفاع کرنے
دفاع.
کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہی ہیں. اگر آپ نے استنباط کرنا ہے, اگر آپ نے توضیح دینا ہے, اگر آپ نے تنظیم کرنا ہے, اگر آپ نے دفاع کرنا ہے, تو کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں؟ عقائد اسلامی کا. بس تعریف سے محور بحث بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے, عقائد اسلامیہ ہے. اب موضوع علم کلام میں اگر میں تخصصی ابحاث میں داخل ہوں کہ جو دقیق تر ہیں کہ موضوع علم کلام کیا تھا, ہر بزرگ کی ایک اپنی نظر ہے, ان کا پھر رد اور ان کا اپنی بات کا اثبات, اس میں پھر کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن اس کتاب کی حد تک آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ موضوع علم کلام عقائد اسلامیہ ہے. علم کلام کا موضوع عقائد ہے. آپ نے عقائد کے بارے میں بات کرنی ہے, اس کو تنظیم کرنے میں, اس کو استنباط کرنے میں, اس کو ثابت کرنے میں, اس کا دفاع کرنے میں آپ نے عقائد اسلامیہ جو ہے آپ کا مد نظر ہے. لہذا یہ کہ فلسفہ علم کلام کی ایک یہ بات رہتی تھی. آخری بات میں ہمارا یہ ہماری ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ہمارے پاس خدا یابی کے, کیونکہ دو اصطلاحیں قائم کی تھی, خدا یابی اور خدا شناسی. کہا تھا خدا یابی میں اس بات خدا کیا جائے گا اور خدا شناسی میں صفات خدا اور افعال خدا کے بارے میں بات ہوگی. خدا یابی یعنی خدا کو پانا, یاب یعنی پانے کو. خدا یابی کے کہتے ہیں دو قسم کے طریقے, یعنی بہت سارے راستوں کے تقسیم کی تھی, آپ دوبارہ مطالعہ کیجئے گا اس کو, میں دہراتا نہیں ہوں اس کو. ایک جو تقسیم بندی کی تھی راہیابی کے راستوں کے لیے, وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بعض راستے عمومی ہیں, بعض راستے خصوصی ہیں. آج ہماری بات راہ عمومی میں ہے. کیا معنی راہ عمومی اور خصوصی کا؟ یعنی راہ عمومی ایسے راستے سے آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں کہ جو راستہ عمومی ہے, یعنی کسی انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس راستے کی شناخت ہر کوئی رکھتا ہے. راستے خصوصی مثلا کہ کسی ایک خاص کے, مثلا اگر آپ برہان امکان اقامہ کریں گے خدا کے اس بات پہ, عوام کو کیا پتا برہان امکان کیا جا ہے, ممکن کیا ہے, واجب کیا ہے, مثلا یہ چیزیں, یہ اس کے ساتھ مربوط نہیں, یہ عالم دین کے ساتھ خاص ہے. لیکن فطرت کا راستہ یہ عمومی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس دو قسم کے راستے ہیں, یہاں بیان کیے ہیں تقسیم بندی کے. ان تقسیم بندی کے مطابق انہوں نے پہلا راستہ جو عمومی بیان کیا وہ راہ فطرت ہے. خدا یابی میں یہ انتہائی مہم راستہ ہے. اگر انسان اس موضوع کے اوپر کام کرے تو خدا شناسی اور خدا یابی دونوں کے اندر یہ کئی مسائل ہمارے حل ہوتے نظر آتے ہیں. قرآن اور روایات بھری پڑی ہیں اس اعتبار سے کہ توحید اور خدا شناسی فطری ہے. فطرت سے کیا مراد, مثلا فطرت کا معنی کریں گے لیکن اس کو اور راہ عمومی کا معنی کروں اس کا آگے. راہ فطرت یعنی اس کا معنی یوں کر سکتے ہیں, یعنی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں, میں اسے صرف نظر کر کے فقط وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ جو عام فہم ہو, کوئی بھی اس کو سنے تو آسانی کے ساتھ مطلب تک پہنچ جائے. باقی جو دقیق اور ظریف کاریاں ہیں وہ انشاءاللہ جب توفیق ہو آپ کو بڑی علمی کلام کی کتاب میں وہاں معلوم ہو جائے گا. مثلا آپ کے اندر بہت سارے تمایلات موجود ہیں, تمایل آپ کے اندر, مثلا کھانا کھانے کا تمایل موجود ہے, تمایل یعنی جھکنا خار
ضرورت یا
نہ, میل نہیں, اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا, میں کس, آپ کسی طرح میل ہیں,
مائل
ہیں, میل میل مائل میرا خیال میں اس کو सिर्फ ले जाते हैं वाइला इंग्लिश, उसमें अरबी में मेल के उन्वान से लिखा जाता है, उसमें तमायुल उसका एक बाबे तफाउल। आपके अंदर बहुत सारे तमायुलात मौजूद हैं, आपके अंदर एक तमायुल खाने की तरफ मौजूद है, एक तमायुल जिंसी मौजूद है, एक तमायुल आपका मसलन जस्तजू और तहकीक के बारे में है, इस तरीके से मुख्तलिफ तमायुलात मौजूद हैं। यहाँ जो हमारे पास मौजूद है इसका माना ये बनता है कि इंसान के अंदर खुदा ने एक ऐसी चीज खलकी है कि अगर इंसान को कोई चीज रोकने वाली ना हो इंसान को, तो ये खुद ब खुद खुदा की तरफ चला जाता है। यानी उसके अंदर एक तमायुल खुदा शनासी है। यानी अगर ये कायनात और इस जामे की ये रुकावटें ना हो, मसलन ये केबले ना हो, डिश एंटीने ना हो, ये दुनिया की जर्क व बर्क उसको खराब ना करे, ये हो और बस इसका नफ्स खुद ब खुद खुदा की तरफ चलना शुरू करेगा। इसको कहते हैं ये राह फितरत है। अब आते हैं थोड़ा फितरत के बारे में कि फितरत क्या चीज है। ये तो थोड़ा मौजू की थोड़ी तबीन थी कि क्या मुराद है इससे। फितरत कहते हैं कि ये फातारा से लिया गया है। फातारा का फातर का असल माना क्या होता है, शकाफतन यानी फाड़ना, उसको हाफ करना। मतलब आप खोदते हैं जब किसी चीज को, या मसलन आप किसी चीज को ले कैसे खींचते हैं वो खुलता है, इसको कहते हैं शकाफतन। उसको फाड़ने के माना में भी आता है, फाड़ना यानी मसलन कुआं खोदने को जब आप जमीन को यानी उसके सीने को चाक कर रहे हैं, चाक करने के माना में आता है शकाफतन, चाक करना। इस चाक करने को, इस खोलने को यानी शकाफतन, इसका माना क्या है, फातर है। अब चूंकि इंसान की खिलकत पहले नहीं था फिर हुई है तसामुहन, तसामु का तो पता ही है ना, तसामुन कहा जाता है यानी बात दुरुस्त नहीं है लेकिन समझाने के लिए ताबीर इस्तेमाल की जाती है। मसलन अभी आपको समझ में आ जाएगी, मसलन तसामुहन ये कहा जाता है कि इंसान की खिलकत अदम से हुई है, यानी पहले नहीं थे तो बाद में आए ना, अदम को चीरा है, उस अदम को जब आपने शकाफ किया, उसको चीरा और उसके अंदर जो है वो आपने उसको खत्म किया, तो क्या हुआ, इंसान या मखलूकात जो है वो खल्क हुई हैं, यानी अदम से आप वजूद में आए हैं। ये अदम से वजूद में आना गोया यूं ही है जैसे आप किसी चीज को चीरते हैं और उसके अंदर से कोई चीज निकालते हैं, जैसे मतलब आप जमीन खोदते हैं पानी निकालते हैं, दुरुस्त है। अब तसामुन ये क्यों कहा है, इस वजह से कि हम अदम से खल्क नहीं हुए, अदम चीज नहीं है ताकि खल्क। मसलन आपको ये कहा जाए कि ये पानी के से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोई चीज है तो बना है ना इससे। अब आप कहते हैं कि कोई चीज है ही नहीं है, मैंने बना दिया उससे, हो सकता है कोई भी चीज ना, आप कह मैंने कोई भी चीज नहीं थी, मैंने उससे उसी से एक चीज बना दी है, नहीं हो सकता है। चूंकि हमारे अकल महदूद है, अल्फाज हमारे पास महदूद हैं, अपने आप को समझाने के लिए चारा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारी खिलकत क्या है, अदम से। कि समझाना ये चाहते हैं कि आप पहले नहीं थे बाद में आए हैं, पहले खुदा की जात थी वह बस और कोई चीज नहीं थी, खुदा ने बाद में खल किया है। लेकिन फिर इस ताबीर को आसान तर करने के लिए, सहल तर करने के लिए, अवामाना तर करने के लिए कहा कि आप अदम से खल्क हुए। تو لہذا چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عدم سے آپ وجود کی طرف آئے ہیں، عدم کا سینہ چاک ہوا ہے تو آپ وجود میں آئے ہیں، اب چونکہ یہاں پر ایک شکافتن موجود ہے تو لہذا خلقت کے اوپر بھی فاطرہ کا صدق کرتا ہے، اور قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کئی جگہ، فاطر السماوات والارض. کیا معنی فاطر السماوات والارض؟ یعنی خالق السماوات والارض. دواؤں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ خلقت کو فطرت کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، فطرہ کا اطلاق کیوں ہوا ہے خلقت کے اوپر، وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عدم سے وجود کے اندر لایا، اگر وہاں پر ایک قسم کا اپنی ذہن کے اندر تحلیل کر کے ہم نے جو معنی سمجھا ہے، عدم کا سینہ چاک ہوا ہے تو وجود آیا ہے، یعنی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں. بس خلقت اس معنی میں اس کے اوپر فاطرہ کا صدق ہوتا ہے، فاطر یعنی خالق. بات واضح ہوئی ہے؟ اب پاس جب یہ معلوم ہو گیا کہ فاطرہ کا ایک معنی خلقت ہے، علم صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعلتن یہ کیا ہے، مصدر نوعی آتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں جلستو جلست القاری، کیا معنی کرتے ہیں اس کا؟
میں بیٹھا ویسے جیسے قاری بیٹھا،
جیسے قاری بیٹھا، اس کو کہتے ہیں مصدر نوعی ہے، فعلتن جلستو جلست القاری. فطرت کس وزن پہ ہے؟ فعلتن کے وزن پہ، فطرتن فعلتن. بس جب یہ اس سے پہلے جب یہ مشخص ہوگا کہ فطرت کا معنی خلقت ہے، تو پھر فطرت کا کیا معنی ہو جائے گا؟ فاطرہ کا معنی خلقت ہے، تو فطرت کا کیا معنی ہو جائے گا؟ خاص قسم کی خلقت. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جلستو، اگر فقط آپ جلستو کہہ دیتے، بیٹھنا کو خاص نہیں تھا، بیٹھ گیا بس، کس طرح بیٹھا کوئی سروکار نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے پھر ایک نوع نشستن بتایا کہ میں ایسا نہیں ہے کہ ہر حالت میں بیٹھ گیا، نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ جلس تو جلست القاری، جیسے قاری بیٹھتا ہے میں اس طریقے سے بیٹھا، نوع نشستن اس نے بتایا ہے. فطرت آ کر کیا کر رہی ہے؟ نوع خلقت بتا رہی ہے کہ درست ہے کہ انسان خلق ہوا ہے، لیکن اس کی خلق کیا ہے؟ خاص قسم کی خلقت. بات بات ہوئی یہاں تک؟ سوال تو نہیں ہے، انتہائی مہم بات ہے یہ. امتحان سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو واقعا یہ وہ بات ہے، یعنی شہید مطاری کہتے ہیں یہ ام المعارف ہے. اگر آپ یہ ام المعارف یعنی اساس ہے معارف کی، اگر آپ عقائد میں اور عقائد دینیہ کے اندر بحث و تحقیق و بررسی کرنا چاہتے ہیں، تو فطرت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ آپ پہلے اس کے اندر صحیح طریقے سے اس کو حل کریں گے تو کتنے مسائل آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے.
اگر فطرت میں خدا شناسی ہے تو ہم فطرت
کو بعد میں آئے گا، ابھی پہلا سٹیپ ہے. بس یہاں تک یہ واضح ہو گیا کہ فطرت لغوی اعتبار سے خلقت کے معنی میں ہے، اور خلقت بھی نہ مطلق قسم کی بلکہ ایک خاص قسم کی خلقت، چونکہ فطرت مصدر نوعی ہے، فاطرہ جب خلقت کے معنی میں ہے تو فطرت یعنی ایک خاص قسم کی خلقت. اور قرآن نے اس فطرت کا لفظ استعمال بھی کیا ہے، مثلا ہمارے پاس سورہ روم کی 30 نمبر آیت کتاب کے اندر ذکر ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. خدا نے انسان کو فطرت خداوندی پر پیدا کیا ہے. بس یہاں پر پتا، جب ابھی ہم نے لغوی تعریف یہ کی تھی کہ فعلت مصدر نوعی ہے اور خلقت خاص پر دلالت کرتا ہے، تو اس آیت نے آ کر وہ فطرت وہ خلقت خاص کی تبیین کر دی ہے. کون سی وہ خلقت خاص ہے جس پر انسان خلق ہوا ہے؟ فطرت اللہ. شناخت خدا پر پیدا ہوا ہے.
اس سے کیا مراد ہے فطرت اللہ؟ یعنی کہ
یعنی خدا شناسی لے کر آیا ہے, اس کے اندر اتنی استعداد. مجھے اس لیے پہلے مانا کیا تھا میں نے راہ فطرت کا کیا مانا ہے, کہ اگر کوئی موانع آپ کے آگے نہ آئیں, آپ پیدا ہونے کے بعد اچھے ماحول میں زندگی گزاریں, خود بخود آپ خدا کی طرف جائیں گے. مثلا اس کی ایک بہترین مثال ابھی بعد میں جب ہم روایات و آیات میں جائیں گے اس بات کے آخر میں, وہاں یہ ملے گا یہ چیز آ کر کے. مثلا قرآن میں بھی یہ مثال ذکر کی ہے, روایت میں بھی یہ مثال موجود ہے, جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک امام نے پوچھا کہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ تم بھنور میں پھنسے ہو سمندر کے اندر؟ سنی ہوئی ہے نا یہ مثال؟
نہیں.
وہ کہتا ہے ہاں ایک مرتبہ مجھے پیش آیا تھا کہ میں بھنور میں پھنس گیا, سمندر میں جا رہا تھا. تو کہا کہ امید تھی کسی سے؟ کہتا ہے نہیں تھی کسی سے امید. کہتے ہیں پھر اس وقت کیا تھا تمہارا احساس؟ کہتے ہیں اس وقت ایک احساس امید آیا تھا کہ شاید کوئی اور ہے جو مجھے بچائے گا. امام نے کہا کہ یہ شاید کوئی ہے ہی فطرت ہے, یہی خدا ہے, یہی خدا ہے,
یہی سوچ آپ کو خدا تک
دے. اب چونکہ وہ جب بھنور میں پھنسا, مادیات سے تعلق قطع ہو گیا اس کا, اب فقط وہ تھا اور اس کا نفس تھا, خود بخود خدا کی آواز سنی اس نے. اس کو کہتے ہیں یہ فطرت اللہ, یعنی خدا شناسی اور خدایابی انسان کے اندر موجود ہے, باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود اپنے اندر دقت کرے, خود بخود خدا کی طرف توجہ کر جاتا.
اب یہ اس طرح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم اب تو ہم ہر ایک چیز سے ریلیٹڈ بھی ہیں, تو اب ہم ان چیزوں سے کیسے کٹ کر اور خدا کی طرف جاتے ہیں؟
وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کہ کیا مراد ہے, کہ کٹنے سے کیا مراد ہے اور یہ چیزیں, وہ پھر انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اس کو. بار یہاں تک واضح ہو گیا. ایک نقطہ بھی ذہن میں آیا میرے جو لغوی بحث کے اندر موجود تھا, فاتارا جو خلقت ہے, وہ خلقت بھی ہر قسم کی اس معنی میں نہیں ہے کہ مثلا انسان اگر کوئی میز بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خالق المیز ہے, منزدہ ہے. خدا کے مورد میں جب کہا جاتا ہے کہ فاطر السماوات والارض, یہاں پر خلقت خلقت ابتدائی ہے. لغویین جو درجہ اول کے لغوی ہیں, انہوں نے اس بات کی طرف تذکر دیا ہے, فاطرا خالقا کے معنی میں, لیکن نہ خالقا ہر قسم کی, خلق ابتدائی. خلق ابتدائی سے مراد یہ کہ جب خدا نے اس کائنات کو خلق کیا تو کوئی نقشہ موجود
نہیں.
اب انسان جو بھی کام انسان انجام دیتا ہے, اس کے سامنے کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے. اگر جہاز بنایا ہے تو پرندے نام کی چیز اس کے سامنے موجود تھی. اگر اس نے گاڑی بنائی ہے تو کوئی اور اس کے سامنے چیز موجود تھی. یعنی اس نے کوئی نہ کوئی چیز کائنات میں نمونے کے طور پر دیکھی تھی, اس کو دیکھ کر اس نے پھر کیا کیا, اس کے مطابق مشینریاں بنانی شروع کی.
یعنی کہ اس نے کاپی کی ہے.
کاپی ہے, لیکن خدا کی خلقت ایسی نہیں ہے کہ کوئی نقشہ کوئی نمونہ کوئی اس کے سامنے. خلق ابتدائی, فاطرا جو خلق کے اوپر خلقت پر دلالت کرتا ہے, خلقت ابتدائی پر دلالت کرتا ہے. یہ لطف اس کے اندر موجود ہے. فاطر السماوات والارض, یعنی خالق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, لیکن فاطر کا جو معنی دے رہا ہے اس سے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. خالق السماوات والارض جو کہا جاتا ہے, اس میں انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بھی خالق ہوں, فرعون نے کہا تھا. لیکن فاطر کی تعبیر اگر استعمال کی جائے تو فاطر کے اندر یہ لطف موجود ہے, یہاں پر یعنی خلقت ابتدائی.
اور انسان کی خلقت سے پہلے بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنتی, یا
یہ ایک الگ بات ہے کہ اس انسان سے پہلے کوئی اور انسان موجود تھا. لیکن ابھی ہماری جو بات چل رہی ہے وہ مخلوق اول کے بارے میں بات چل رہی ہے. کائنات خلق ہوئی تھی, وہ مخلوق اول جو تھی, اس سے پہلے
کوئی
نقشہ یا کوئی چیز موجود نہیں تھی. بہرحال یہاں تک ہمارا یہ لغوی باس موجود, جو تھی وہ عرض کی ہے، انشاءاللہ پھر باقی دوستان بھی آ جائیں تو اس کی باقی باتوں کو مطرح کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.